الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. وأخرج البغوي في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، ملکی حالات اور اس کے پریشانیاں اور اس کا تباہ کار ماحول وہ آپ کے سامنے ہے. ایسے حالات میں قوم کی رہنمائی کرنا اور ان کو قرآن و سنت سے آگاہ کرنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ کسی ملک میں خیر غالب ہو جائے اور کسی ملک میں خیر سجالی ہو تو اچھے لوگوں کو وہاں اقتدار دے دیتا ہے، اور جب آدمیوں کے اعمال کمزور ہو یا ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو پھر یکے بعد دیگرے ناپسندیدہ لوگ مسلط ہوتے رہتے ہیں. ناپسندیدہ لوگ بھی عجیب ہے، وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. سب سے بڑا اعتماد جو کسی ذمہ دار پر ہوتا ہے وہ اس کی زبان ہے، اس کا عہد و پیمان ہے. لیکن اگر وہی اپنی بات سے اترنے کو اور بدلنے کو کمال سمجھتا ہو تو اس کا نقصان صرف اس کو نہیں، ملک کے باسیوں کو اور مکینوں کو پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب اور ہمارے ملک کو ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ فرمائے. حدیث شریف ہے کہ تین آدمیوں کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ ناراضگی سے دیکھتا ہے اور بہت ہی اللہ کا قہر ان پر برستا ہے. ایک وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہو، دوسرا وہ بوڑھا جو زنا کرتا ہو، شیخ الزانی والملک الکاذب، اور تیسرا وہ سائل اور گداگر جو غرور کرتا تکبر کرتا. سوال یہ ہے کہ جھوٹ بولنا تو سب کے لیے گناہ ہے اور زنا کرنا تو یقیناً جرم ہے، اور اسی طرح غرور اور تکبر بھی ناپسندیدہ فعل ہے اور کار شیطان ہے. تو ان تین آدمیوں کو نشانہ کیوں بنایا؟ تو علماء دین کہتے ہیں کہ اس میں معصیت کی وجہ کمزور ہے. یعنی لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو بادشاہ کو کیا ضرورت ہے، اور لوگ گناہ کرتے ہیں تو ایک بڑھڑے کو کیا ضرورت ہے کہ اس پر آخرت کے آثار ہو چکے ہیں اور شیطان سے باز نہیں آتا. یا لوگ تکبر و غرور کسی وجہ سے کرتے ہوں گے، برا کرتے ہیں، لیکن ایک گداگر جو دوسرے کے در پہ کھڑا ہے بھیک مانگتا ہے وہ کس طرح گناہ کرتے ہیں تو وجہ معصیت اس میں انتہائی ضعیف ہے، یعنی وجہ بنتی نہیں ہے. لیکن ہمارے زمانے میں تو بہت ہی ناپسندیدہ چیز وجوہات بن گئی ہے، اس لیے بس ہم جیسے کمزور تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. جو طاقتور ایمان والے ہیں وہ میدان میں نکل آئے. بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کنب، کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. تو یہ بہت طاقتور لوگ ہیں اور ان کا ایمان بہت مضبوط ہے. بادشاہ اور اس کے فورسز اور اس کے تمام اداروں کے ہوتے ہوئے اس کو غلط کہنا اور اس کو متسلط حکمران سمجھنا اور برسر عام اس کا اعلان کرنا اور سب لوگوں کو اس کی اطلاع بہم پہنچانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. سیاست بہت مشکل ہے. مولانا کبھی کبھی یہ کہتے تھے تو غیر غریب کیا کہے گا جو میرا حال دیکھ رہے ہیں. لیکن جس زمانے میں میں صحت میں تھا اور شباب پہ تھا اور میری کچھ اقدامات سمجھی جاتی تھی تو مجھے کہا، میں نے کہا یہ بہت مشکل کام ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. ہم نے آسان سا کام پکڑا ہے ممبروں میں حراب، اور آسان کام دار الحدیث میں جا کے بخاری ترمذی پڑھانا ہے، اور پانچوں نمازوں میں سے جتنی اللہ سہولت سے نصیب کرے خود پڑھانی ہے، اور موقع بموقع لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے. لیکن یہ سیاست جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. کیسے کیسے سوالات لوگ کرتے ہیں ان پر. سینہ ہے جو صحرا سے بڑا ہے، اور تحمل ہے جو پہاڑ سے مضبوط ہے، عزائم ہے جو فولادی ہے. ہم تو ذرا سی بات کو یہاں سے کیوں بیٹھ گئے، ہم تو تھوڑے سے نظر والے ہیں نا، کمزور ہیں. کوئی ادھر آ جائے تو میں نے یہاں کیوں بیٹھے ہو، تو مؤذنین کی جگہ تو یہاں ہے وہ ہے، پھر اگلے دن میرے مسلے میں بیٹھ جائے. تو یہ بہت مشکل کام ہے واقعی، اور اللہ تعالی ہمیں اس کم عمل پر زیادہ اجر دے. لگ یہی رہا ہے کہ ہمیں کم عمل پر اجر ملے گا، کیونکہ موقع بموقع پر ہم حق کی حمایت حق کی تائید برملا کرتے ہیں الحمدللہ. حدیث شریف میں ہے کہ ایمان کے بھی درجات ہیں. سب سے بڑا درجہ تو یہ ہے کہ ان کو روکو کہ مت کرو یہ کام، یہ تم کیوں ہمارے ملک کو بیچ رہے ہو، ہمارے مفادات کے خلاف چل رہے ہو. تمہیں کیا حق ملتا ہے کہ مسلمانوں کے سرمایے سے ہندوؤں کے مندر اور سکھوں کے گردوارے بناتے ہو اور وہاں جا کے کہتے ہو کہ یہ ان کا مدینہ ہے، یعنی گرو نانک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو گئے. یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اس طرح کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر ہم ایک سکھ کو اشارہ کرے اور کہے کہ یہ عمران خان ہے تو اس کے جو ہواری جواری ہے وہ برداشت نہیں کرے گی. یہ تشبیہ انتہائی افسوسناک ہے. شاید مدینہ مدینہ کرتے ہوئے اب مدینہ نے بھی ان سے جان چھوڑا لیا. میں نے پہلے بھی کہا سب مولویوں کو پتا ہے لیکن ان کی عادت نہیں ہے سچ بولنا، یہ ویسے نفس اور ضمیر کے دباؤ میں ہیں. شیخ الاسلام کا فرض ہے، مفتی اعظم صاحب کا فرض ہے جو ٹیلی ویژن پہ آ کے کہتے ہیں بھئی ایسے کرو اور ایسا کرو، کہ لوگوں کو کہے کہ جیسے مرزا والا احمد قادیانی اسلام سے ٹوٹا ہے، کافر مرتد اسلام سے خارج ہے اور اس کے ماننے والے بھی اسلام کے دشمن ہیں، تو گرو نانک صاحب بھی اسلام سے علیحدہ ہوا ہے. ان کے یہاں نماز نہیں ہے، اذان نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، موجودہ قرآن نہیں مانتے، اسلام نہیں مانتے. کیا چیز ہے ان کے یہاں؟ سکتی ہے یعنی مردے کو جلانا ہے، اور جھٹکا ہے، حلال نہیں کرتے، پاک پلیت بالکل نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی جگہ کے بال لینے کو گناہ کبیرہ سمجھتے. یہ سب مولویوں کو برابر معلوم ہے، میرے کوئی امتیازی نہیں ہے اس میں، لیکن میں خود حیران ہوں کہ یا رب یہ اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے. ایک ایک دن ایسی بات ہو جاتی اور اگلے دن اخبارات کا صفحہ اول بھر کے آ جاتا غلط در غلط حرام ناجائز. پاکستان اسلامی تشخص رکھتا ہے, پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, لا الہ الا اللہ پر بنا ہے, پاکستان کا آئین میں درج ہے کہ سپریم طاقت صرف اسلام ہے اور پاکستان میں اسلام ہی پھلے و پھولے گا. ہم اس طرح مودی کو یا کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے, نہ ان کے خلاف وہ محاذ کھول سکتے. ای خیالست محالست جنو, یہی کام تو گرو نانک نے کیا تھا. فرید گنشکر صاحب کے ساتھ یہ پڑھتے تھے, لیکن سکھوں کے یہاں مشہور ہے کہ نہیں فرید گنشکر استاذ ہے اور گرو نانک شاگرد ہے. اس زمانے میں طالب علم کو بابا کہتے تھے, بابا گرو نانک, بابا طالب علم. جیسے ہندوستان کے آخری ادوار میں طلبا کو ولایتی کہتے تھے, ولایتی طالب علم. تو اس طرح مختلف زمانوں میں طالب علموں کے نام رہے, بابا فرید گنشکر ہو, بابا نظام الدین ہو, بابا متوکل ہو, بابا گرو نانک. بابا فرید گنشکر کے حالات میں ہے کہ یہ بہت افسوس کرتا تھا کہ ہندو بہت زیادہ ہے, مسلمان تبلیغ کے ذریعے ان کو ختم نہیں کر سکتے, نہ اتنا بڑا جہاد ہو سکے گا, کوئی ٹرپ کرنا پڑے گا, کوئی کرتب کرنی پڑے گی اور اس کے بعد سادھو بنوں گا اور میں ان کے مذہب میں گھس کے ان کو شرک سے منع کروں. میں واقع شرک سے منع ہے, کوئی بت وت نہیں ہے گردوارے میں, بنتا مسجد کی طرح ہے, لیکن شرک کے علاوہ آگے ساری پلیتیاں موجود ہیں. یہاں تک کہ جب اس کے مرنے کا وقت آیا اور اس کے وہ چیلے جمع تھے, ان کے خلیفے کو شاگرد کو چیلا کہتے ہیں, اور چیلوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں گے, جنازہ پڑھ کر تدفین کریں گے, قبر بنائیں گے آپ کی یا آپ کو جلائیں گے؟ تو اس نے کہا کون سے لوگ زیادہ ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ مسلمان تو تھوڑے سے ہیں, ہندو سارے بازار بھرے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا زیادہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو, مجھے جلا دیں. دیکھیں اب یہ کون سا علم ہے, اور جلانے کے بعد پھر میری اس جلی ہوئی راب کی قبر بنا لے, تو وہاں پر وہ جلی ہوئی جگہ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کی قبر بھی ہے. اگرچہ ایک خلیفہ اور چیلہ اس کا تھا فتح جنگ میں, اور وہ انکار کرتا تھا. اس نے کہا بابا پر تہمت لگائی ہے, اور بابا نے کہا تھا کہ میں تو مسلمان ہوں اور مجھے تم نہلاؤ پفناؤ جنازہ پڑھ کے دفناؤ, لیکن سکھ میجارٹی نے اس کو مسترد کیا ہے اور آج بھی سکھوں کے ہاں مردے کے جلانے کا رواج ہے. تو کون سی چیز ہے تیری, کون سی کل سی دی ہے؟ وہ خا سج سمشو چپاتی سوکھا. یہ بھی بہت دکھ کی بات ہے کہ ایک شخص ایک طرف مدینہ منورہ خلافت راشدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے دیتے ہیں, اور دوسری طرف مذہبی اعداء اور اسلام دشمن عناصر کو پروان چڑھاتا ہے. بہت ہی افسوسناک بات ہے, بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے. اور پھر سیاسی زعما بھی دو قسم کے ہیں, ایک وہ جو حالات کا بھی ساتھ دیتے ہیں, اس لیے وہ کبھی ایک پاؤں اندر دوسرا پاؤں باہر, نہ میں ساتھ ہوں اور نہ میں ساتھ نہیں ہوں, اس میں ہوں اس میں نہیں ہوں. تو ان کو خود بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور ان کے لوگ بھی اسی طرح چھوڑ رہے نہیں چھوڑ رہے چھوڑ رہے, اسی درمیان میں مر جائے. ہمیں دیکھیے جی, موت و حیات سے کوئی باس نہیں, مرا بمر گیا دو جائے شادمانی نیس کہ زندگانی مانیز جاویدانی نیز. ہمیں کسی دشمن کی موت پر بھی خوش نہیں ہونا ہے, کیونکہ ہم کون سے رہنے والے ہیں. یہ عورت بدا سوا ہو جن قبر کا عاصی عبدالستار زی استاد محترم ماں لطف اللہ عبدالستار بانی دو سو وکالتی رشوی تو جو آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن بعضوں کا جانا بہت عبرتناک اور سبق آموز ہوتا ہے. میں نے بہت غور کیا کہ میں اپنے ایمان اور ضمیر کے پیش نظر ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے اپنے دور وزارت عظمیٰ میں جمعے جیسے اعلیٰ دن کو اتوار میں بدلا ہے اور جمعے کی سرکاری تعطیل کو بیک جنبش قلم اغیار کو خوش کرنے کے لیے منسوخ کر دیا، کینسل کیا، اور اتوار جیسے مغدوبین و ضالین کا دن، ناکارہ عناصر کا مذہبی دن، اسلام دشمنوں کا مذہبی دن، اس کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا. یار میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ تو میرے ضمیر نے اور میرے ایمان نے مجھے اجازت نہیں دی. میں معذور ہوں، ہو سکتا ہے غلطی پر ہوں، ہو سکتا ہے، انسان سے غلطی تو ہوتی ہے. میں نے سوچا کہ میں اس طرح دعا کروں کہ یا اللہ اس کو پہلے توبے کی توفیق دے جو اس نے جمعے کے ساتھ زیادتی کی، اور آپ نے خوب پکڑا، خوب پکڑا، سر اکوڑا اور دے اکوڑا ادا سے اس غلور و جیرون کی رسوا کو اور اسی بیماری مسلط کی معافی کی. لیکن طبیعت مطمئن نہیں ہوئی، کیونکہ توبہ وہ کرے نہ تب ہوگی، ایسے ان کی طرف سے ہم توبہ کریں. مولانا نے اس میں زیادتی کی ہے اور یہ زیادتی مولانا کے ساتھ میری رہے گی. یہ تو یہ ہے، ایسے 2 لاکھ اور آ جائے میں کہوں گا کہ اس کا فرض تھا کہ اس کو سمجھاتے کہ آپ جمعہ بحال کریں، لیکن انہوں نے ٹھیک ہے بہت گہری دوستی ہے یہ وہ ہے، لیکن جو حشر وہ مولانا کا کر رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. اور وہ دوسری پارٹی بھی پٹی پٹائی سارے زمانوں کی اور بدنام زمانہ، ان کا بھی یہی حال ہے. اصل میں کشتگر جو ہے نا، پہلوان، وہ سب نہیں ہوتے، ایک آدھ ہوتا ہے. وہ اس وقت سیاسی میدان میں مولانا ہی ہے، اور لوگ کشتی نہیں کر سکتے، داغوں پہ کشتے مر والے حکومت تب جنگ میں جو پڑا ہے داخل گران سیاست تھا. کہنا آسان سیاست یہ تھی کہ سارے مل کر استعفے دے دیتے، خود بخود پارلیمنٹ تحلیل ہو جاتی، دہ جاتی، اور الیکشن کا اعلان کرنا پڑتا. لیکن وہ آسان سیاست وہ ان کے حلیفوں کو راس نہیں آ رہی. یار مولانا کے دل کا یہ برداشت اور ان کے ہمت کا یہ تحمل مثالی ہے اس زمانے میں. اس لیے ایک شخص نے اسکرین پر کہا کہ اگر اپوزیشن لیڈر نہیں ہے تو ایک نیڈر لیڈر تو ہے. تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہاں سے اٹھ گئے اور پھر لوگوں کا کہ شاہراہ بند کرو، فوجی صاحبان میدان میں نکل آئے اور شاہراہوں کو بند کرتے. کیا کریں گے اس کا، راستے بند کرنا تو بہت مشکل کام ہے. میں نے سوچا کہ میں اس کے لیے کوئی دلیل تلاش کروں، تو ایک دلیل مل گئی. میں نے صبح بھی بیان میں کہا ہے، اور وہ یہ کہ جب وہ دیویہ کی صلح ہو رہی تھی اور شرائط مشرکین نے ایسی سخت لگائی کہ وہ ماننے کی نہیں تھی، لیکن پیغمبر کا سینہ بہت بڑا تھا، آپ مانتے تھے. مثلا تحریر میں آپ نے لکھا کہ محمد الرسول اللہ، تو انہوں نے کہا ہم کب مانتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں؟ اگر آپ رسول اللہ کو اب مانتے تو ما منعنا کا ولا قاتلنا کا، نہ ہم آپ کو عمرے سے روکتے اور نہ آپ سے قتال کرتے. ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے منہ پر صلح کے وقت. حالانکہ علماء و فقہاء نے لکھا ہے کہ صلح کے وقت نرم گفتگو اختیار کر لے، سابقہ تشدد اور درشت کلام کو یاد نہ دلائے، ورنہ پھر تلواریں اور بندوق نکل آئیں گے. تو انہوں نے کہا آپ محمد رسول اللہ نہیں ہیں، آپ محمد ابن عبداللہ ہیں. آپ نے کہا میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، اگر اس پر صلح ہو سکتی ہے تو حضرت علی لکھ رہے تھے کہ رسول اللہ بٹھا دو اور اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھو، کیا سینہ ہے آپ کا؟ آپ تیری نے کہا میں نہیں کر سکتا، آپ نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور خود آپ نے وہ جگہ اور اس کے ساتھ لے کر محمد ابن عبداللہ. صحابہ بہت زیادہ دل برداشت ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کچھ جذباتی باتیں بھی نکلی، بہت خفت ہے بعد میں. آپ نے تسلی دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ مجھے سرخرو کرے گا، تم مت خفا ہو. میں کوشش کرتا ہوں کہ کعبہ کے آس پاس خون کے قطرے نہ گرے، ہر چیز قبول کرتا ہوں لیکن کعبہ محفوظ رہے اور یہاں پر دنگ فساد نہ ہو جائے. اس کے بعد یہ شرط زیر باس ہو گئی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ پہنچا تو مدینے والے اس کو لازمن واپس کریں گے. آپ غور فرمائیں کتنی سخت شرط ہے، وہ بیوقوفانہ شرط ہے مشرکین کی طرف سے. اور اگر مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مسلمانوں سے روٹ کے مکہ آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اس پر لے دے زیادہ ہوئی اور قریب تک کہ تلوار میان سے آ جاتی، لیکن آپ نے کہا کہ چلو لکھ دو. صحابہ کو کچھ بہت ہی افسوس ہو رہا تھا، آپ نے کہا ہم سے لوٹ کے جو مکہ آئے گا وہ تو مرتد ہوگا، ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ، اور وہ جو ایمان لا کے مدینہ آئے گا آپ میرے رب کو دیکھیں کہ اس کو کیسے راستہ دے رہا. فرمایا آرام تسلی سے رہو، سلو ہونے دو. چنانچہ تحریر مکمل ہو گئی، سلینامے پر دستخط ادھر سے بھی ہو گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہو گئے، اور حضرت بمعاصحاب کے بغیر عمرہ کیے. بالکل سامنے کعبہ نظر آتا ہے حدیبیہ سے، اور کم وقت جانے نہیں دیا رہے تھے کہ نہیں ہماری بڑی بے عزتی ہے، لوگ کیا کہتے ہو آپ کو ایسے جانے نہیں ہے تو لوگ کیا کہیں گے، بس وہی انہیں کے بچے ہیں. آپ وہاں 1400 صحابہ کے اور ان کے ساتھ گائے بکریاں بھیڑے کعبے کے احترام تقدس میں قربانی کا، آپ نے کہا یہ قربان کر لو، خیرات کرو. یا بعض کہتے ہیں کہ یہ دم فسخ عمرہ ہے، کیونکہ عمرے میں تو قربانی نہیں ہوتی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عمرۃ القضاء اگلے سال ہوا ہے 7 ہجری کو، یہ 6 کا واقعہ ہے. خدا کا کرنا یہ تھا کہ ابو البصیر اور ابو جندل نامے دو آدمی مکہ مکرمہ سے بھاگ کر اسلام لا کر مدینہ منورہ پہنچے، اور پیغمبر کو کہا کہ بڑی مشکلوں سے آئے ہیں، بڑی مار کھا کے آئے، ایک کے تو پیروں میں ہتھکڑیاں، بھیڑیاں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی تھی، ٹنگا ٹنگا حق تو ہو گیا. آپ نے صحابہ کو کہا کہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ یہ واپس ہو گئے، صحابہ بہت خفا ہو گیا. آپ نے کہا تم رہ رہے ہو، تم نبی اور رسول کے برابر عقل و شعور نہیں رکھ سکتے ہو، آپ میرے رب کو دیکھتے رہے. چنانچہ جب وہ سمجھ گئے تو وہ بھاگ گئے، مدینہ منورہ سے نکل گئے اور راستے میں بیٹھ گئے جہاں سے مکہ مکرمہ کے مشرکین کے قافلے گزرتے تھے. ایک بڑا مشرک چالاک سایہ مکار مقرز نام تھا اس کا، اور ان کو ڈرانے کے لیے تلوار ایسی ہے. اس نے کہا یہ تلوار تو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، یہ تلوار کہاں سے آئی؟ اس نے کہا یہ یمن کے صحافی ہمیں بنا چکا ہو. انہوں نے کہا دکھا ڈس سر تھے وہ لوگ پر تا سون تو منہ تو تریخ ہے، اور اس کے بعد تلوار ہاتھ میں لے کے گھومتا رہا روڈ پہ، اور جہاں سے قافلہ نظر آیا کہ ایمان لا رہے یا نہیں، کہا نہیں تو ٹھہرو. بڑے بڑے مشرک مارے گئے، ان کے راستے بلاک ہو گئے. یہ تو کرنا پڑتا ہے، کچھ دباؤ تو بڑھانا پڑے گا. پیغمبر کی حکمت عملی نے خود ان کے راستے بلاک کر دیے. ہمیں عوام و خواص سب کی فکر ہے، اور مہنگائی ہو گئی، ملک تباہ ہو رہا ہے، کشمیر کا سودا کیا گیا ہے، تو یہ سب باتوں کا احساس تو جس کسی کو ہو شاید اس کو اجازت ہو جائے. اگر میں مشاورت میں ہوتا تو میں مولانا کو کہتا کہ یہ کام نہ کرو. کہ ایک شخص پشاور سے بس میں بیٹھا ہے، کراچی پہنچ رہا ہے، راستے میں رک گیا، کتنی بری بات ہے. لیکن اسی طرح صحابہ کرام پر ایک افسوسناک ماحول مسلط ہوا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے پیغمبر مرسل کو کہا کہ آپ کو اپنے رسول و نبی ہونے میں شک ہے کیا؟ کیسی کمزور کمزور بات ہے. آپ نے کہا اس بر عمر رہنے دو، مجھے کوئی شک نہیں، تم میرے رب کی ربوبیت دیکھو. چنانچہ ابو البصیر اور ابو جندل نے راستہ بلاک کیا اور مشرکین کو گزرنا مشکل ہو گیا اور ان کے کئی لوگ پٹ گئے اور مار ڈالے گئے. اس کے بعد انہوں نے خود قاصد بھیجا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس شرط کو ہم ختم کر رہے ہیں، آپ ان کو مدینہ بلا لیں. ابو البصیر اور ابو جندل مدینہ آئے، راستے کلیئر ہو گئے. تو کوئی خال خال دلیل تو مل جاتی ہے اسلام میں، اسلام کی نیک نامی کے لیے، اسلام کی عزت سربلند کرنے کے لیے اور اسلامی روایات کے احیاء و بقا کے لیے. اور جب یوسف علیہ السلام کے خلاف اہل مصر جمع تھے اور ان کو جیل میں ڈالا تھا تو قعد سالی آئی نا، 7 سال، اور لوگوں کو چیزیں کھانے کی نہیں مل رہی تھی اور پریشان ہو گئے. اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے تعبیر بھیجی اور بادشاہ مصر نے کہا کہ اتنا قابل آدمی جیل کے اندر ہے، باہر لے آؤ. باہر لے آئے، پہلے یوسف علیہ السلام نے کہا تحقیق کرو مجھے کیوں یہاں بھیجا گیا ہے. تحقیق ہوئی تو پتہ چلے کہ کچھ بھی نہیں، ایسے گاؤں والوں کو تنگ کرنے کے لیے کسٹڈیوں میں رکھتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کہا کہ اس قحط سالی کے جواب کے لیے صرف میری مشاورت کے لیے آپ کافی نہیں کر سکتے، بلکہ مجھے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے ہی وزیر خزانہ بنائیے تاکہ جتنا خزانہ ہے وہ سب میں اناج پر خرچ کر لوں. یہ نہیں کہ اس کو کشتیوں میں، لانچوں میں دبئی بھیجوں، پرانے پرائے ملکوں میں سرائے محل خریدو. شرم تم کو مگر نہیں آئی. تو 7 سال تک خوب فصلیں ہو گئی، اتنی فصلیں، اور جو بھی لوگوں سے زیادت تھی حضرت یوسف خریدتے رہے اور اسٹاک کرتے رہے اپنے چلکوں سمیت، وہ خراب نہیں ہوتے. اور پھر 7 سال قحط سالی بڑھ گئی اور لوگ دنیا کے کونے کونے سے رزق کے لیے وہاں جاتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام فی فرد ایک لگا ہوا اونٹ دیتے تھے کہ یہ ختم ہو جائے پھر آ جاؤ. وہ ہیمیر کی بادشاہ خاتون تھی، تاج نام تھا اس کا. ہیمیر یمن کے ساتھ علاقہ ہے. اس کی جو فرمان روا تھی اس نے یوسف علیہ السلام کو ایک خط لکھا ہے، یوسف الصدیق، اور کہا کہ میرے فوج کو اناج کی تکلیف ہے، آپ مجھ سے 2 تول ہیرے و یاقوت لے اور 1 تول اناج دے. کہ اس ملک میں کتنے ہیرے و یاقوت ہیں، سمر ململر بھی پانا ملک کی، کہ غنم اور جوار اور ربش اور مانے اخلی. کہتے 2 تول لے اور 1 تول اناج دے. ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ ٹماٹر ڈالر سے مہنگا ہو گیا. سندھی ٹماٹروں کے اوپر جو ہے ڈکوتی ہو رہی ہے، اور انہوں نے بندوق لے کے وہاں بیٹھ گئے. ڈاکو سے زیادہ بندوق لے کے آ جائیں گے. وزیرستان کے گودام سے 2 کروڑ کا چلغوزہ چوری ہوا. مجھے ایک وزیرستانی نے کہا یہ کیسے نکلے گا، میں نے کہا میرے پاس 1 بوری چلغوزہ پہلے لے آؤ، اور آج تک جو نہیں لائے ہو یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ چلغوزہ وزیرستان میں پیدا ہوتے ہیں. پہلے اس کا کفارہ ادا کرو، پھر چور چوری خود لا کے دے گا. اس نے کہا کراچی، میں نے کراچی کا خریدا ہوا میں نہیں خرید سکتا ہوں گیا. وزیرستان کے درختوں سے جو چلغوزہ نکلا ہے اور آپ نے سٹاک لگائے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ عرب کرب کا ہے، اس کی تو کم چوری ہوئی ہے، تھوڑی سی اور بھی ہونا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ یہ چلغوزے دینی مدرسوں میں مولانا کے مارچ اور دھرنے میں تقسیم کر دے دیں کہ اپنے آپ کو مشغول رکھنے کے لیے یہ کھاؤ. تو جب آپ وقت پر صدقہ خیرات کریں گے تو اللہ آپ کے مال اور جان کا محافظ رہے گا. یہ قرآن و سنت کا محکم مسئلہ ہے. خیر، اسی طرح جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین نے ایمان لانے میں لے تو لعل کی، دیر کرتے رہے اور آپ کو اور صحابہ کو وہاں سے نکالنے کے درپے ہوئے، تو پھر ان پر بھی ٹھیک 7 سال کا قحط‌سالی آئی. بہت خراب قحط‌سالی تھی. 2 بچے تھے تو ایک کو بیچا کہ آپ لے جائیں ہمیں روٹی سالن کے لیے کچھ دے دیں. سوکھے چمڑے کھا گئے، مشکیزے جن چمڑوں کے بنے ہوئے تھے وہ کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے، اور قلبی نے تاریخ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا گیا حاجت کے لیے بیٹھا ہوتا تھا، 2 پیچھے بیٹھے رہتے تھے کہ یہ اٹھ کے چلا جائے تو وہ آ کے پاخانہ کھا لیتے تھے. ایسا گند ان پر مسلط ہوا. فانزلنا علیہم رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. تو یہ رشوت لینا، کرپشن کرنا، ڈکیتیاں کرنا، یہ بھی بولو براس کی طرح ہے. اس کا بھی اجر تو نہیں ہے، پکڑ ہے. آدمی کھانا تو اتنی سے چپاتی ہو، اتنا سا 2-4 نوالوں کا سالن، یہ بہت ہے. خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است، تو معتقد کہ زیستن از بحر خوردن است. اتنا ہی کھانا ہو اور حلال کا ہو، اچھے راستے سے آیا ہو کہ آدمی جیے. اطباء اس کو قوام حیات کہتے ہیں، زندہ رہنے کا طریقہ و ذریعہ. جب ضرورت سے زیادہ ہو جائے گا تو آدمی میں غرور و تکبر آ جائے گا، شیطان بننا شروع ہو جائے گا. اس کو لگام دینا آسان کام نہیں ہے. مالداروں، اپنے پیسوں کو گن گن کے رکھو، حساب ہوگا تم سے. لوگ مسکین عاجز ڈینگی کے مرض سے مر رہے ہیں، ایک گھر کا بڑا 800 روپے کماتا ہے، رکشہ چلاتا ہے یا کئی چوکیدارہ کرتا ہے، اور اس کے گھر میں 3-4 بچے اور جوان بچیوں کو ڈینگی ہے. مثال دے رہا ہوں. اس کا آسان علاج یہ کہ صبح و شام اس کو 2-2 گلاس سیب کا جوس بمان نیمبو نچوڑ کے پلایا جائے، 2-3 دن میں ڈینگی ختم ہو جائے گی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 1000 روپے بنتے ہیں اور یہ تو ایک بچی کا خوراک ہے، اور یہ بقیہ کیا کریں گے. تو وہ دلی طور پر اس پر رضامند ہے کہ یہ بچے مر جائے. کیا کراچی کے سیٹھ خزانوں پر بیٹھے ہوئے اجدہا و سانپ اللہ کو جواب دیں گے اس کا؟ کم از کم ان کو آپ راشن مہیا کرے، ان کو خوراک بھیجے، اعلان کرے جنگ اخبار اور امت اور اسلام کے صفحے اول پر کہ ڈینگی سے پریشان حال لوگ فلاں جگہ مجھ سے ملاقات کرے، اور اس کی ڈاکٹری تصدیق کے بعد ان کو کہے کہ اس کو جو علاج معالجہ ہے اس کا طرف میری طرف سے، تب اللہ تم سے راضی ہوگا. یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ. یہ مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گن گن رہتے ہیں بہت ہو گیا. فرمایا اسی مال کی وجہ سے ہم ان کو ملے، ہمیں چور چور کر دیں گے. توبہ، کاش کے مجھے تو کبھی دولت کی خواہش نہیں ہوئی. 8-10 اداروں کے خادم ہونے کے باوجود اللہ اتنا ہی دے کہ عزت، آرام، راحت، عافیت سے طلباء اور ان کے خادموں کے لیے کافی ہو جائے. لیکن ایسے موقع پہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم بھی اربوں کربوں کے مالک ہوتے تو ہم یہاں سے اعلان کرتے، اور بجائے بخاری شریف ترمذی پڑھانے کے میں یہاں گیٹ پر کرسی ڈال کے اور ڈینگی کے پیٹے ہوئے کو سیب کا جوس مہیا کرتا. تم لوگ سیب کا جوس پیو، پپیتے کے نئے پتے جنہیں کہتے ہیں وہ اس کا جوس بنا، بالکل ٹک پک علاج ہے، ٹک پک. صبح ڈینگی تجویز ہوئے شام تک تین چار دفعہ سیب بماں نیمبو کے پلائے، یقین کر لو عشاء کے بعد چیک کر لو صاف ہو چکا ہوگا. لیکن وہ تشلا سا ہو تم دشمن خدا، اپنا فضل ان پر کر لے، اپنے دربار سے ان کو خزانے دے. اور تمام بیمار وہ ڈینگی کے ہیں یا منافقت کے ہیں یا حکومت کے چوری اور کرپشن کے ہیں، جو بھی طریقے خدا سے ہٹا ہوا ہے، رب العالمین اس کو ہدایت دے اور اس کو صحیح راستے پر لے آئے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو جنت لے جایا جا رہا ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا روکو اس کو. روک لیا، کہا میں آپ کے پڑوس میں رہتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تھا، آپ نے میری عیادت نہیں کی، مجھے بھوک لگتی تھی اور آپ میرے کھانے کا انتظام نہیں کرتے تھے، مجھے پیاس لگتی تھی اور آپ مجھے پیاس بجھانے کے لیے نہ پانی نہ ٹھنڈا دودھ نہ شربت دیتے تھے. اس طرح کئی عوارض بیان ہوں. وہ کہیں گے آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کہاں ان حوادث اور عوارض کے شکار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وہ جو بیمار تھا وہ میری طرف سے تھا، وہ جو بھوکا تھا اس پر بھوک میں نے ڈالی تھی، اس کو جو پیاس لگی تھی اگر آپ ان کی امداد اور تعاون کرتے تو مجھے وہی پا لیتے، اس لیے میں آپ کو جنت جانے نہیں دوں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ حساب نہ فرمائے اور اپنے فضل و احسان سے بیڑا پار کرے. اور یعنی دوسروں کی خدمت کرنا اور دوسروں کی مال و دولت ان پر خرچ کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. بخاری شریف میں ایک طویل حدیث ہے، اس میں اس طرح ہے کہ ایک مالدار نے اناج بیچتے وقت اپنے نوکروں کو کہا کہ اگر تندرست آ جائے تو تجاوز ہوا نہ ہو، چھوڑ دو بس، مت مانگو، بس ٹھیک ہے اناج دے دو، گندم لے جاؤ، جو لے جاؤ، پیسے دیے تو لے لو، نہیں لیے تو چلو. اور اگر مالدار آیا تو اس کے ساتھ بھی نرمی کر لو، مالدار کے ساتھ بھی. وہ کہتے جی کل لے آؤں، چل برسوں لے آؤ. بس یہ اس کا طریقہ تھا. اللہ نے بڑے خزانے دیے تھے، ملک بھر کے حاجت مند وہاں پہنچتے تھے، تو دو طرح ہی لوگ ہوتے ہیں، یہاں ادا کر سکتے ہیں، وہ موسر ہے مالدار ہے، تو ان کے بارے میں خفف عنہ، ان کے ساتھ تخفیف کرو، کنسیشن کرو. اور کچھ مؤثر ہے تندست فتجاوز عنہ، ان سے لینا رہنے دو. بخاری شریف میں ہے کہ اس کا انتقال ہوا اور اس کے اعمال کا احتساب ہوا، تو کوئی اور نیکی نہیں تھی، لیکن ملائک یہ لے آئے کہ یہ جب دنیا میں زندہ تھا تو غریب اور مسکین، فقراء اور محتاجین کا ایسا خیال رکھتا تھا کہ اپنے نوکروں کو ہدایات دی تھی کہ جو مالدار آئے تو اس کچھ سامان ہم سے لے تو وصول کرنے میں نرمی کرو، اور جو عاجز مسکین تندرست آئے اس سے تو مت لو، تجاوز عنہ، معاف کر دو اسے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تو میری شان اور صفت ہے، اس کو یہاں سے واپس سیدھا جنت لے جاؤ. جو اس طرح فقراء و مساکین تندستوں کا ہاتھ بٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اچھے دن دکھائے گا اور ان کا انجام بھی بخیر و عافیت ہوگا. تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جنازے میں تشریف لے گئے تھے، حضرت صاحب کا زمانہ تھا عیسیٰ مسیح کا. آپ نے جب وہ جنازہ پڑھا تو آپ کو وحی آئی کہ آپ بڑی تیزی سے یہاں سے نکلے، کیونکہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے پلٹنا ہے، اوپر اٹھا کے نیچے دہ مارنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھاگے بھاگے بھاگے، آئے ہوئی آئے ہوئی، پسینے تھک گئے، اور جہاں ان کے احباب تھے، حواریین تھے، وہاں تشریف لے گئے. دو دن گزرے، چار دن گزرے، بیس دن گزرے،
عیسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کی باتیں اور وعدے تو پختہ ہوتے. تو حضرت جل وعلا اللہ بزرگ برتر نے کہا کہ اے عیسیٰ, آپ نے جس تیزی سے وہاں سے جانا شروع کیا لوگ سمجھ گئے اور انہوں نے ہر چیز سے خیرات و صدقہ کیا, دودھ میں سے, سوجی میں سے, چینی میں سے, گڑ میں سے, آٹے میں سے, اناج میں سے, کپڑوں میں سے, نمک میں, ہر چیز میں سے ایک حصہ اللہ کے نام پر دیا. فرمایا جس جگہ صدقہ اور خیرات ہو وہاں میں عذاب نہیں بھیج سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ اتنا احسان اور مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ اچھے دن نصیب فرمائے, اور یہ جو مشکل سیاست ہمارے لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کے ساتھ امداد فرمائے, اور لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو راستے بند کرنا, اور یہ بڑی مشکل بات ہے. یہ خیال کہ شہر کے اندر نہیں ہے, شہر کے باہر ہے, ٹھیک ہے, ناجائز حکومت پر دباؤ بڑھانے کی ایک تدبیر ہے, لیکن شاید سفید لباس کے شاید نشان نہ ہو تو ایک مشکل تقریر ہے. آج کا جمعہ میرے لیے بہت گراں ہے, وہ یہ خواڈان دو بلخوا پران ہے, لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہر دونوں مدعا تفصیل کے ساتھ واضح کیے ہیں. جن کی نیت ہو کہ اس طرح ناجائز اور متسلط حکومت کمزور ہو جائے گی, اللہ اس کا اجر دے گا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنے جانے میں پریشانی پیش آ رہی ہے, اگر وہ اچھی نیت کر لے تو اللہ اچھی نیت شاید یہی وجہ نجات بنے اور مغفرت کا بنے, اور باقی جن کو تکلیفیں پہنچ رہی ہے ہم ان سے معافی مانگتے ہیں. اللہ پاک ان کو اس کے بدلے میں دونوں جہانوں کی راحت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے مخلص بھائی ہیں نعمان, ان کے بھائی صاحب کو شدت مرض کا غلبہ ہوا ہے اور وہ پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامل و اکمل صحت, شفا, تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جوابات سننے کے لیے وہ نمازیوں کا خیال رکھے. اچھا, لکھا ہے کہ امید ہے کہ آپ اس عاجزانہ سوال کا جواب دیں گے. گھر میں کھانا پکاتے وقت کھانا پینا وغیرہ میں کیا پڑھ کر دم کرے جس سے گھر کے بچے دینی علوم مقامات تک پہنچ سکے. بھائی دینی باتیں اور تذکرے کرو, بڑے بڑے علماء کے احوال پڑھ پڑھ کر سناؤ. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مجھے نفل پڑھنے سے اور نفسی انفرادی عبادت سے بزرگوں کے واقعات سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. باقی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خیر و برکت کی جتنی دعائیں ہیں, بسم اللہ والا برکت اللہ, جو بھی اوراق وظائف ہیں خیر و برکت کے, اور یہ فکر کہ ہماری اولاد علم دین حاصل کرے, پھر اس جیسے ماحول بھی مہیا کرنا پڑے گا. اگر ماحول نہ ہو تو بڑے بڑے حافظ داڑھی مونڈ گئے, فسق و فجور میں لگ گئے. وَقَمْ مِنْ عَالِمٍ ضَلَّ وَقَمْ مِنْ مُرْشِدٍ زَلَّ. یہ کہتا ہے کہ کتنے اہل علم مال علم گمراہ ہو گئے, کتنے اہل نظر و ما تصوف اور تزکیے کے ڈوب گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, انجام بخیر فرمائے. ہر آن ہر گھڑی اللہ ہم سب کے حافظ ناصر معین مددگار رہے. آپ جس فکر میں ہیں اگر اس فکر کو عملی جامہ پہنائے اور ان کو دینی ماحول فراہم کرے, یہ بہت ضروری ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ لا کے چھوڑا اور فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. خالص دیندار بنانے کے لیے اور نمازی بنانے کے لیے حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں جنگل و دشت میں چھوڑ کے آیا ہوں. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ شہریت میں گھسنا, چہل پہل کے علاقے میں پڑھنا اور پڑھانا شاید دشوار ہو, اس لیے بگفتاں جا پری رویاں بے نغزن چگل بے سیار شد پیلا بے نغزن. ایک کامل ولی کو کہا گیا کہ یہاں جنگل میں کیا کرتے ہو پہاڑوں میں, شہر میں آؤ. اس نے کہا وہاں تو پری رویان گھومتے ہیں, کہیں شاید سرکشی نہ ہو جائے, جب کیچڑ زیادہ ہو تو ہاتھی بھی گر جاتا ہے. تو اس لیے تحفظ تو صرف دعا سے نہیں ہے, دوا سے بھی ہوگا نا. اگر صرف دعا سے کام چلتا پھر تو طبیب حکیم ڈاکٹر اور بڑے بڑے اسپتال سارے صفر و زیرو ہو جاتے. نہیں, تداو یا عباد اللہ. آپ نے صحابی کو کہا ضرور علاج کرو. ما جعل اللہ داء الا جعل له دواء. اللہ نے ہر بیماری کی شفا اور دارو نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. مجھے ایک ایسی کتاب بتائے جس میں ضعیف اور مرفوع حدیث کے درمیان فرق ہو. سینکڑوں کتابوں اللہ علی المسنوع فی الاحادیث موضوع ضعیفہ اور المنار المنیف فی معرفت الصحیح والسقیم التمیز الطیب من الخبیث ابن جبی کی اور فوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوع شوکانی کی اور الدرر المنتشرہ فی الاحادیث علی الالسنہ المشتہرہ جلال. اس میں کچھ سینکڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں. عالم بنتے اس وقت ہے جب اس کو صحیح و سقیم کا فرق معلوم ہو. اسی طرح مطلب کیا فرماتے علماء کے مطلب کے بارے میں, مجھے نیچے ہونٹ کے ساتھ جو مال بال لگے ہوئے ہیں, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ داڑھی کی بچی ہے, نریش بچہ کہلاتا ہے. بخاری شریف میں دونوں روایتیں ہیں. جنہوں نے استدلال کیا وہ اس سے کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کے نیچے کے بال سفید ہو گئے تھے, تو مطلب ان کا یہ ہے کہ یہ موجود تھے. لیکن کتاب اللباس میں عبداللہ ابن عمر سے سری روایت ہے کہ یہ لے لیے جائے. اس لیے جو شروع سے لینے لگے وہ لیتے رہے, اور جنہوں نے ابھی تک بچایا ہے وہ محفوظ فرمائے. فالحمدللہ الذی جعل فی الامر ساعۃ. اللہ کا شکر ہے جس نے دین میں وسعت پیدا فرمائی. اللہ جزائے خیر دے, خوب صحت کی دعائیں فرمائیں. جن فرائض کے بعد سنت موقع آئے تو فرائض کے فوراً بعد سنتیں پڑھنا بھی کچھ وظیفہ نہیں. اللہم انت السلام او بمقدارها. صحیح مسلم میں ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے. مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ نے ان نفائس المرغوب پر اسی میں فتویٰ دیا ہے کہ اللہم انت السلام یا کوئی چھوٹی دعا کر کے اس کے بعد سنتوں کے لیے اٹھے. طویل وظائف, تسبیحات, آیت الکرسی, استغفار وغیرہ 7 مرتبہ, یہ سنن موقت سے پہلے پڑھنا ناپسندیدہ ہے, بلکہ سنن موقعات کے بعد پڑھنا پسندیدہ ہے. یہ محدثین اور فقہا کا مجمع علیہ مسئلہ ہے, اتفاق ہے ان کا. اللہ تعالیٰ کو مولانا انور شاہ کی کامل صحت, آمین. اگر کندھے پر رومال یا کپڑا دیکھنا سنت ہے, مطلب ہے کہ کپڑے تو ویسے بھی سنت ہے پہننا. آپ قمیض پہنتے ہیں تو کیا سنت تلاش کی آپ نے؟ آپ شلوار پہنتے ہیں تو اور طرح شلواریں پیدا ہوئی ہیں, ایک طرف بوری نکلی ہوئی ہے, دوسری طرف بوری نکلی ہوئی ہے. ابوابها مفتوحة للداخلين ارجلها مرفوعة للفاعلين. وہ کوفہ کے جو بچلن تھی وہ ایسا کرتی تھی. تو علماء صالحین دیکھے گئے ہیں کہ ان کے پاس ایک اضافی کپڑا ہوتا تھا, وہ مندیل بھی ہو سکتا ہے, وہ بڑی چادر بھی ہو سکتی ہے. بعض فقہا نے لکھا ہے کہ یہ چادر 4.5 میٹر ہو تاکہ اگر کفن کی ضرورت پیش آئے تو کسی سے مانگنا نہ پڑے. تاہم اپنے محل میں اس کا ثبوت موجود ہے. ایک عالم دین سے سنا ہے کہ مولانا مفتی محمد فرید صاحب, مفتی اعظم دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک رحمہ اللہ, انہوں نے کسی درس میں کہا تھا کہ یہ کندھے پہ رومال رکھنا یا چادر لینا اس میں 400 اخبار و آثار موجود ہیں، 400. تو حضرت نے کئی توجہ فرمائی ہوگی. چلو مفتی صاحب آپ کی عمر بڑھ، آمین. شان ورشا کے گلے کی بیماری دعا، آمین آمین. سننے میں آیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان میں بھی اپنے والد ماجد مفتی محمود کے اوصاف ہے، مطلب یہ کہ مفتی محمود کے اندر پورا پورا قاری ہونے کا وصف، اس طرح آج کل وہی وصف مولانا میں بھی ہے، اس طرح مفتی محمود کا مفسر ہونے کے ساتھ جید عالم ہونا، شعلہ بیان، فصاحت، بلاغت ہونا، جتنے بھی اوصاف ہیں وہ بھی اس طرح آج کل مولانا میں ہے کہ یہ تمام کے تمام اوصاف ان کے اندر ہیں، بالکل ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہی ہے، یہ تھوڑا کچھ فرق ہے. بات یہ ہے کہ مفتی محمود جیسے عالم تو ان کے دور میں بھی کوئی اور نہیں تھا. یہ جتنے بڑے کبار ہمارے حضرت بنوری، مولانا عبداللہ ککوڑا خٹک، مولانا شمس الحق افغانی، مولانا مفتی محمد شفیع، یہ تمام کے تمام حضرت مفتی صاحب باوجود عمر میں ان سب سے جوڑے تھے، لیکن ان کی وسعت ابتلاء، پختگی علم، دقت نظر، ایمان اور توجہات فی العلوم کے سب قائل تھے. اور سیاست میں تو ویسے میں نے علماء سے سنا ہے کہ حضرت اقدس حضرت مفتی صاحب سے بیٹا چند قدم آگے ہیں اور پیچھے نہیں. تو اب یہ تو ہر شخص کا اپنا میزان ہے اور اس کے پسند کا اوزار ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والوں کو صفات دیتا ہے اپنے دین کی سربلندی کے لیے. مفتی صاحب ہمارے چار امام ہیں، کیا جس طرح آج کل کے لوگ ایک دوسرے سے شرک کی وجہ سے نفرت کر رہے، کیا یہ بھی وہی ہے؟ نہیں، یہ تو احادیث اور آثار، اخبار، آیات پر عمل کرنے کے مختلف راستے ہیں. کراچی شہر کے لیے کتنے راستے ہیں؟ مذہب کے معنی ہیں عمل کا راستہ. تو مالک رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر کو بنیاد بنایا، بڑے عالم فاضل شیخ الصحابہ ہے. عبداللہ ابن عباس کو امام شافی نے اپنا مقتدا بنایا، اور عبداللہ ابن زبیر کی روایات کو احمد ابن حنبل نے لینا شروع کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے عبداللہ ابن مسعود، جو عمر اور ابو بکر کے پائے کے عالم سمجھے جاتے تھے صحابہ میں، اور بہت ہی زیادہ باریک بین اور دقت نظر اور پیغمبر کے ہم وقت سفر حضر میں ساتھ رہنے والے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے کہ عبداللہ ابن مسعود کو ہم پیغمبر کے خاندان کا سمجھتے تھے، کہ یہ بھی علی وغیرہ کی طرح رشتہ دار ہے. حتی نزلت آیت الحجاب، یہاں تک کہ پردے کی آیات آئی اور پھر عبداللہ ابن مسعود باہر کھڑے ہو کے بات کرتے تھے، تب ہمیں پتہ چلا. لاختلافی ہی و اختلاف امی ہی فی بیت النبی، ان کے زیادہ آنے جانے اور ان کی والدہ کے زیادہ آنے جانے کے پیغمبر کے گھر. قلنا نعدہم من اہل البیت حتی نزلت آیت الحجاب، بخاری شریف. اس لیے امام اعظم نے عبداللہ ابن مسعود کی روایات کو بنیاد بنایا، اور ہمارے فقہ حنفی کو بڑی کتابوں میں الفقہ المسعودی کہتے ہیں، تو مسعود سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی. کیا موبائل سے تصویر کھینچنا جائز ہے اور مسجد میں تصویر کھینچنا دونوں غلط ہیں؟ موبائل کے ذریعے تصویریں بنانا، تصویریں رکھنا اور تصویر مسجد میں کھینچنا سب ناجائز حرام ہے. شادیوں میں مرد اپنے ہاتھوں میں مہندی لگاتے ہیں، تو مرد تو دیکھنے میں آ رہا ہے ورنہ وہ ہے عورت. عجب سا زنانہ زمانہ ہے، اور مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ. مرد کو کیا ضرورت ہے سرخی پاؤڈر کرنے کی؟ مرد کو تو اللہ نے مردانگی دی ہے، وہ بہت کچھ ہے. یہ عورتوں کو زیب دیتی ہے کیونکہ ان کے وہ اصل چیز نہیں ہے، تو اس کی کمی پوری کرنے کے لیے کبھی بنگڑیاں پہنتی ہے، کبھی ٹیکا لگاتی ہے، کبھی آنکھیں کالی کرتی ہے، کبھی خوشبو بہت زیادہ لگاتی ہے تاکہ وہ کمی کوتاہی پورا ہو جائے. ہو سکتا ہے اس مرد کو بھی وہی حارض لائق ہو، تو آپ اسے معاف فرمائیں. اگر ایک پاگل آدمی زندگی سے تنگ اگر خودکشی کر لے تو اس کے بارے میں کیا، اگر واقعی وہ پاگل ہے تو شاید معاف ہو جائے، اور اگر ایسے اپنے آپ کو پاگل بنایا ہوا ہے تو پٹائی ہو جائے گی. انور شاہ کشمیری ایک کتاب کا نام بتا جو طلبا کے لیے مفید، تقدس انور یہی سے شائع ہے.
اور قبرستان دعا کے لیے جا سکتی ہے پردے میں حجاب میں اپنے محارم کی قبروں میں.
تیری دل حلال ہے یا حرام؟ واہ واہ واہ.
وہ اس کی بریانی بنتی ہے, چپلی کباب بنتے ہیں, اچار بنتے ہیں, مربے بنتے ہیں, سکرین والوں نے پورا دکھا دیا. ہاں ہمارا اور آپ کا مزاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اچھا گوشت اچھی مچھلی کھلائے. دملخ پکونا کے سراغری جمع سکرو.
ہاں ویسے اپنے وقت وقت پر کھایا گیا ہے. اور حضرت عمر سے جو پوچھا گیا تو آپ نے کہا نہیں تمرت خیر من جرادہ, ایک کھجور دے دو یہ ٹڈی سے بہتر ہے.
تو اس دن ایک وزیر نے کہا تھا نا کہ کراچی والے بریانی بنائے, اس کو کسی نے آڑے ہاتھوں لیا. تو اس نے پھر سکرین والوں کو کہا کہ تم ان ملکوں کو کھولو. چنانچہ دکھایا گیا ہے ایسے چپلی کباب تڑ رہا ہے اور اس میں ملک ایسا سیدھا کڑا ہے, ٹانگ سلام علیکم کر رہا ہے. باطل فرقوں کے جوابات کے لیے کتاب کا نام بناؤ قرآن کریم. قیامت تک حق اور ہدایت کے لیے اور باطل کی سرکوبی کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. شاذلی سلسلے تصوف کا سلسلہ ہے جی ہے, دلائل الخیرات والا وہی ہے. امام مسجد کے بیان کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو, بیان میں اس نبی پاک کا ذکر آئے تو تلاوت چھوڑ کر درود شریف پڑھنا یہ سب کام غلط ہے. جب اسلامی بیان ہو تو پیغمبر نے صحابہ کو ذکر تسبیح تلاوت استغفار سے منع فرمایا. سلام کے بعد عرض ہے کہ موجودہ حکومت کو جس طرح قادیانیوں کے راستے ہموار کر رہی ہے اس طرح ان قریب ہو اسرائیل کو بھی. ہاں یہ باتیں سب خطرے والی ہیں, مجھے کیوں چڑھاتے ہو؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے کرسی پر نماز پڑھی؟ جی ہاں پڑھی ہے, انوار انوری. برائے مہربانی ذرا تفصیل فرمائے کہ وہ کون سے مکروہ اوقات ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا منع ہے. فجر صبح صادق داخل ہونے کے بعد سورج نکلنے تک صرف چار رکعت ہیں, دو سنت دو فرض, پہلے بھی نفل منع بعد میں بھی منع. اس طرح سورج نکلتے وقت نفل منع ہے, اگر وقت کے فرض رہ گئے تو درست بات یہ ہے کہ وہ پڑھ لی جائے. اسی طرح زہر کے وقت سے پہلے جب استواء شمس ہو اور سورج نصف النہار پر آ جائے 10-15 منٹ کے لیے وقت ممنوع ہے, نہ پڑھے جائے نفل. اس طرح سورج ڈوبتے وقت یا عصر کے بعد جس نے عصر پڑھی ہے وہ نفل نہ پڑھے. کل 3 یا 5 اوقات ہو گئے. کوئی شخص پڑھے گا غلطی سے تو معاف ہے ورنہ گناہگار ہوگا. میرے بیٹے کا نام سید ادیان شاہ ہے, 5 ماہ کا ہے, بہت زیادہ روتا ہے. تو آپ نے کیا نام رکھا ہے, سید ادیان شاہ ہے یا ادیدن شاہ ہے یا کٹ پشا ہے؟ یہ غلط نام نہ رکھے, عدنان رکھے, عمران شاہ رکھے, انور شاہ رکھے, لیکن یہ آپ نے کیا جو ہے کٹ شاہ اور پچل شاہ لکھا ہوا ہے. بیماری بھی کوئی نہیں ہے, اللہ پاک اسے صحت دے اور آپ کو عقل دے کے اچھا نام رکھے. آپ کی وجہ سے وہ پٹ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسالک السلام والعافیہ. جتنے بیماروں کا ذکر ہوا ہے اللہ پاک انہیں صحت دے. ہمارے نعمان بھائی کے بڑے بھائی جو بیمار ہیں شدید, اللہ تعالیٰ ان کی تشویش دور فرمائے, کامل و اکمل صحت اور بہت جلد ان کے شفا کے فیصلے فرمائے. اور جتنے بیماروں نے پرچیوں کے ذکر کیا یا کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے, خدا تمام بیماروں کو ظاہراً باطناً علماً عملاً شفا اور صحت تندرستی و سلامتی عطا فرما. آج جو فقیر کو بھی کمالی صحت عزیز منور شاہ سمیت عطا فرمائے. حاضرین مجلس اور جن کے لیے یہ فکر مند ہے گو وہ موجود نہیں, ان سب کے حق میں مجلس خیر کی دعائیں اور برکات قبول فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.